اسلامی نظام میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کے معنوی اور اخلاقی فضائل کے فروغ کے لیے اقدامات انجام دے اور ان کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے مقابلے کے لیے آمادہ کرے۔ اسلامی انقلاب نے عوام کی معنوی اور اخلاقی ترقی و پیش رفت کے لیے وسیع پروگرام تشکیل دیے ہیں، اس لیے اسلامی انقلاب کی پیش رفت کی ایک مثال معاشرے میں معنوی اور اخلاقی فضائل کی نشو و نما ہے، جس کی وجہ سے آج ایرانی معاشرے کو کسی قسم کی سماجی پابندیوں کا سامنا نہیں ہے اور وہ نمایاں ترقی کر رہا ہے۔ مغربی تصور میں ترقی پر بحث کرتے وقت اس کے زیادہ تر ٹھوس مادی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مغرب کی نظر میں اعتکاف جیسے مسائل کو ترقی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ معاشرے کی معنوی ترقی کے شعبوں میں سے ایک ہے۔
اسلامی انقلاب کی پیش رفت کے دیگر پہلوؤں میں جبر کے خلاف مزاحمت، تسلط کے خلاف مزاحمت اور آزادی پسندی شامل ہیں، جس کے دوران 43 سالوں میں ایران کی جو ایک وابستہ ملک تھا حقیقی معنوں میں ایک آزاد قومی طاقت بن چکا ہے۔ آغا محمد خان قاجار کے دور سے جب جدید دور کا آغاز ہوتا ہے، خاص طور پر فتح علی شاہ کے بعد جنگ کے دو ادوار میں روس کی شکست اور نو آبادیاتی معاہدوں کے نفاذ کے ساتھ مسلط کردہ وزراء اعظم کا وجود، بغاوتیں، ایران پر قبضہ، شاہ کو لے جانے اور لانے والے، ان تمام حالات میں عوام کا کوئی مقام نہیں۔ اسلامی انقلاب نے ایرانیوں کے تشخص کو ان کے تاریخی کردار کے لحاظ سے بحال کیا ہے اور اسے ترقی کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ پہلوی حکومت کے 57 برسوں کے موجود اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 46% عوام غربت کی لکیر کے نیچے تھے، جبکہ 73% عوام دیہی علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے اور 46% عوام ناخواندہ تھے، اور اس صورتحال میں اسلامی انقلاب نے ملک کی باگ ڈور سنبھالی۔ اگرچہ انقلاب سے پہلے یونیورسٹیاں موجود تھیں، لیکن یونیورسٹیوں میں 1.5 لاکھ اسٹوڈینٹس موجود تھے، اور رہبر انقلاب اسلامی کے بقول یونیورسٹیز میں اچھے اور پڑھے لکھے استاد تھے، لیکن کوئی ایجاد یا نئی جدت نہیں تھی۔
نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی،
نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔
سامعین، بعض شعبوں میں جہاں پابندیاں غالب آ چکی تھیں، ایران میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ ذرائع ابلاغ نے عالمی دباؤ کے تحت ملت ایران کی ترقی و پیش رفت کو منعکس کرنے میں جانبداری سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل کے شعبے میں عظیم ترقی و پیش رفت ہوئی اور ایران کے نوجوانوں نے علمی ترقی کی چوٹیاں سر کی ہیں۔ موجودہ حالات میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں 20 ملین تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں، جبکہ 1500 یونیورسٹیاں اور اس کے شعبے کام کر رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں انجام پانے والی سرگرمیوں نے ناخواندگی کی شرح صفر تک پہنچا دی ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد دیہی علاقوں میں سہولیات کی فراہمی کا کام تیزی کے ساتھ انجام دیا گیا اور ابتدائی تعلیم سے لے کر کالج کی سطح کی تعلیم کے مواقع دور دراز علاقوں میں پہنچائے گئے ہیں، جبکہ بجلی، پانی، مواصلات، راستوں کی تعمیر، گیس، اسپورٹس کمپلیکس کی سہولیات بھی دیہی اور چھوٹے شہروں میں پہنچائی گئی ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ 43 سال کے دوران دباؤ، پابندیوں اور مہنگائی کے باوجود ایران کا اسلامی انقلاب اپنی آزادی کو برقرار رکھنے اور استقامت میں کامیاب رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران پر دشمنوں کی طرف سے عائد کردہ سازشیں، دہشت گردی، جنگ اور پابندیوں کے 4 حربوں کے باوجود انقلاب اسلامی کی پیش رفت قابل قدر رہی ہے۔
سامعین، اگر اسلامی انقلاب جنگ اور دشمنوں کی سازش کی لپیٹ میں نہ آتا، پابندیاں نہ لگائی جاتیں اور دانشوروں اور سائنسدانوں کا قتل نہ کیا جاتا، تو آج یقیناً مزید ترقی کرتا اور اقتصادی مسائل ایرانی عوام کو بہت کم پریشان کرتے۔ حتیٰ معروف غیر ملکی شخصیات نے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ہونے والی سائنسی و علمی ترقی و پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی صدر کارٹر کے دور حکومت میں سیکورٹی مشیر بریجنسکی نے 5 سال قبل اپنی موت سے چند مہینوں پہلے کہا تھا کہ ایسا ملک کہ جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے شدید اقتصادی پابندیوں میں رہا ہے، ان تمام تر مشکلات کے باوجود اس وقت وہ عالمی اقتصادی درجہ بندی میں 17ویں نمبر پر ہے۔ پرامن جوہری ٹیکنالوجی میں ایران نے عظیم ترقی و پیش رفت کی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کے شعبے میں بھی ایران نے دنیا کے کئی ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بریجنسکی نے مزید کہا کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ ایران اپنی تمام گنجائشوں اور توانائیوں کو بروئےکار لاتے ہوئے عظیم اسلامی تہذیب و ثقافت کے دور کو زندہ کرے گا۔ بریجنسکی کی جو کارٹر کے دور میں اسلامی انقلاب کے سرسخت مخالف تھے، مزید کہا کہ ایران ڈیموکریسی کے لحاظ سے بھی اپنے ہمسایہ ملکوں سے بہت آگے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران ایک قابل بھروسہ ملت اور حکومت ہے. یہ شناخت اس ملک میں یکجہتی کا ایک عنصر ہے جو مشرق وسطی کے بیشتر ممالک میں نظر نہیں آتی. سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
پہ آسمان ہے ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے سامنائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی. حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی.
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو. ہو آپ کا اشارہ تیار ہیں فدائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی. حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی.
باندھو اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی. حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی.
آئے میں گر علم کے آ جائے سارا عالم زخموں پہ سب لگائے اشک ازا کمر ہم ممکن نہیں مٹے گر. ہو فکر کر بلائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی. حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی.
مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے. سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگہ ہسائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی. ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی. حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
کامل مشکل اگر کڑی ہے لشکر امامیہ کا تیار ہر گھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ ہے کرب و بلا کے دائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین لیجئے آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت اسی سامعین مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کی اہم خبروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ جامع جم کی بعض سرخیاں۔ اگر امریکہ ہماری قومی سلامتی پر حملہ کرے گا تو ہم بھی اس کی قومی سلامتی پر حملہ کریں گے، رہبر انقلاب اسلامی۔ ایران ہرگز ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا، صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان۔ اور غزہ میں ٹرمپ کا منصوبہ ناکام۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ تجربے سے ثابت ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کرنا نہ عاقلانہ ہے، نہ دانش مندانہ ہے، اور نہ ہی شرافت مندانہ ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ دہشت گرد ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان۔ اور امریکہ کی طرف سے مصر کو غزہ کے تمام 20 لاکھ باشندوں کو اپنے یہاں منتقلی کے عوض $250 ارب کی پیشکش، میڈیا رپورٹ۔ سامعین اب پاکستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی، بجلی گھریلو صارفین کے لیے سستی، تقسیم کار کمپنیوں کے خسارے میں کمی لائیں گے وزیر اعظم۔ عمران خان نے آرمی چیف کو دوسرا کھلا خط بھی لکھ دیا۔ پی ٹی آئی مذاکرات کھیل رہی تھی، خواجہ آصف۔ پولیس پر حملہ کیس، پرویز الہی کی دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست خارج۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ یوم یکجہتی کشمیر، ٹوکیو میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مسئلہ فلسطین کا آزاد و خود مختار ریاست کے سوا کوئی حل قبول نہیں، طاہر محمود اشرفی۔ اور مزید 3 اسرائیلی اور 183 فلسطینی رہا۔ سامعین روزنامہ جسارت میں آج ایک اہم مضمون کشمیر اور عالمی برادری کے زیر عنوان شائع ہوا ہے جو عالمگیر آفریدی نے لکھا ہے۔ پیش ہیں اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں یوم یکجہتی کشمیر ویسے تو ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے حمایت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت اس دن کو قومی سطح پر منانے کے پیچھے بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی طویل جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرنے اور عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کرنے کا محرک کار فرما ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر 1947، 1965 اور 1999 میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں، مگر آج بھی دونوں ممالک کے درمیان یہ مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی قرارداد میں کشمیری عوام کو استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن بھارت نے آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کے خلاف کشمیری عوام میں پچھلی 7 دہائیوں کے دوران نفرت اور انتقام میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے نہتے اور بے گناہ کشمیری بہن بھائیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ یہ بات قابل قدر ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہر فورم پر ان کی حمایت جاری رکھی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر قومی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے، جبکہ اس دن ملک بھر کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانی دنیا کے کونے کونے میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ہاتھوں کی زنجیر بنا کر ان سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس دن ملک بھر میں عوامی ریلیاں نکالی جاتی ہیں جن میں کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں، پریس کلبوں اور مختلف تنظیموں کی جانب سے کشمیر کی تاریخ، ثقافت اور جد و جہد پر مبنی سیمینار اور تقریری مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس روز مسئلے کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اخبارات، ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر خصوصی پروگرام اور دستاویزی فلمیں نشر کی جاتی ہیں۔ کشمیر اسی طرح کا ایک انسانی المیہ ہے جس کا سامنا اہل فلسطین اور غزہ کے مسلمان کر رہے ہیں، جس پر عالمی برادری کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ اقوام متحدہ اور او آئی سی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا جائز حق دے۔ یورپی یونین، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف عملی اقدامات کریں اور بھارت کو ظلم و جبر سے باز رکھنے میں اپنا عالمی کردار ادا کریں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں قومی کشمیر کانفرنس سے اپنے خطاب میں یہ کہنا کہ محض سیاسی و اخلاقی حمایت کی یقین دہانیاں کرا کے کشمیریوں سے جان نہ چھڑائی جائے، کشمیر تحریک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، اسے ہر صورت تکمیل تک پہنچانا ہوگا۔ بھارت سے آلو پیاز ٹماٹر کی تجارت سے کشمیر آزاد ہوگا اور نہ ہی صرف کشمیر کمیٹی سے مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ کشمیریوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنے کا حق اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے۔ حافظ صاحب کے اس واضح موقف کو اگر غزہ میں حماس کی تحریک مزاحمت کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان کی بات میں کافی وزن نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے حکمراں اور مقتدر قوتیں کشمیر کی آزادی میں واقعی مخلص اور سنجیدہ ہیں تو انہیں پھر بھارت کے ساتھ تجارت اور دوستی کی بھیک مانگنے کے بجائے دو ٹوک انداز میں نہ صرف قوم کو تحریک آزادی کشمیر کی پشت پر کھڑا کرنا ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تئیں بھی مظلوم و مقہور کشمیری عوام کا دست و بازو بننا ہوگا، ورنہ قوم یہی سمجھے گی کہ ہمارے حکمراں محض اپنی سیاست کی دکان چمکانے اور پاکستانی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کشمیر کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں۔ یونانی وزیر خارجہ کے ساتھ جے شنکر کی بات چیت۔ راہل نے مہاراشٹر کی ووٹر لسٹ میں بڑے تضاد کا دعویٰ کیا۔ وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش کے قائم مقام ہائی کمیشن کو طلب کیا۔ آمدنی میں عدم مساوات پر راجیہ سبھا میں تشویش۔ امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے، ایرانی سپریم لیڈر۔ اسرائیل نے جنین شہر کی مزید متعدد عمارتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اور ٹرمپ کی پابندیوں کی مذمت، عالمی فوجداری عدالت نے ممبران سے متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے بڑے بے آبرو ہو کے۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانی شہریوں کی واپسی کے حوالے سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت صرف قانونی تحریک کے حق میں ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سال 2009 سے 2024 تک کے غیر مستند شہریوں کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر قائم کردہ قوانین اور طریقہ کار پر عمل کیا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ کے اس بیان سے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں کہ اگر اپنے شہری غیر قانونی طور پر بیرون ملک میں مقیم ہیں تو انہیں واپس لینا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے پاس کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں تھی کہ اگر امریکہ میں مقیم لوگوں کو بغیر مناسب دستاویزات کے ہندوستان بھیجنا ضروری ہے تو پھر ان کے ساتھ پیشہ ور مجرموں کی گرفتاری جیسا سلوک کرنے کا کیا جواز ہے۔ وزیر خارجہ کا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہندوستانی حکومت امریکی حکومت سے بات کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہ کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ 104 ہندوستانی تارکین وطن جو مبینہ طور پر بغیر درست دستاویزات کے امریکہ میں مقیم تھے کو امریکی فوجی طیارے میں ہندوستان لایا گیا ہے۔ ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لگا کر بھیجا گیا تھا۔ واپسی کے بعد ان میں سے بعض نے اپنی آزمائش کا اظہار کیا اور بتایا کہ کس طرح انہیں قیدیوں اور مجرموں کی طرح لایا گیا اور سفر کے دوران جان بوجھ کر تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 37 گھنٹے کے سفر میں انہیں بے شمار مشکلات برداشت کرنی پڑیں، حتیٰ کہ انہیں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں واش روم جانا پڑا۔ اخبار لکھتا ہے کہ اپوزیشن کو ایک جائز سوال اٹھانا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا یا امریکہ سے بھیجے گئے تارکین وطن کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کا کوئی عملی حل کیوں نہیں نکالا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آرا کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں. نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس حوالے سے حکومت کے اعلی حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی. امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے. قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے. اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے. وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں. آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے. جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے. امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آراء حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے. امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے. بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا. آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے. محترمہ مرضیہ حدید جی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یاداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے. آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے. جناب مسیح مہاجری اپنی یاداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے. امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھی. آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے. آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں. آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے. ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں. حجت الاسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے. یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے. سامعین، عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے. انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے. حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا. آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے. فرزند امام خمینی کے بقول، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام منار نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ حماس کے رہنماؤں کا دورہ تہران، رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات، امریکہ اور حسینی حکومت کو شکست دینے پر رہبر معظم کی جانب سے استقامتی فلسطینی محاذ کی قدردانی۔ عشرہ فجر کی مناسبت سے ایک کارخانے کی افتتاحی تقریب سے صدر ایران کا خطاب، پابندیوں اور دباؤ کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرنے کے عزم کا اعلان۔ پاکستانی بحریہ کی میزبانی میں امن 25 بحری مشقوں میں شرکت کے لیے ایڈمرل شہرام ایرانی کی قیادت میں ایرانی بحریہ کا وفد کراچی پہنچ گیا۔ اور دہلی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج، بھارتی جنتا پارٹی کی بھاری اکثریت سے جیت، عام آدمی پارٹی کے حصے میں صرف 22 سیٹیں، کانگریس کا مکمل صفایا۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ آپ لوگ صہیونی حکومت پر ہی نہیں بلکہ امریکہ پر غالب آئے ہیں، یہ بات رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنماؤں سے ملاقات میں کہی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید اسماعیل ہنیہ اور حماس کے دیگر شہید کمانڈروں کو یاد کرتے ہوئے حماس کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صہیونی حکومت بلکہ در حقیقت امریکہ کو شکست دی ہے، اور بفضل الہی انہیں آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ اور غزہ کے عوام کو عزت و فتح عطا کی، اور غزہ کو خدا سبحان نے اس آیت کا مزداق قرار دیا کہ کبھی ایک قلیل گروہ بیزن خدا ایک بڑے اور طاقتور گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اس ملاقات میں حماس کے قیادتی کونسل کے چیئرمین اسماعیل درویش نے رہبر انقلاب اسلامی کو غزہ میں فلسطینی مزاحمت کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ غزہ کی کامیابی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے ایک ساتھ ہونے کو نیک شگون سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مبارک ملاپ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی آزادی کی راہ ہموار کرے گا۔ اس ملاقات میں تحریک حماس کے سربراہ خلیل الحیا کے علاوہ تنظیم کے اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈروں سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی بیٹھ کر کاغذ پر دنیا کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف کاغذ پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ ہمارے بارے میں بھی بول رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں، اگر وہ دھمکی دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکی دیں گے، اگر وہ دھمکی پر عمل کریں گے تو ہم بھی دھمکی پر عمل کریں گے، اگر وہ ہماری قوم کی سلامتی پر حملہ کریں گے تو ہم بھی یقیناً ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے۔ یہ طرز عمل قرآن اور اسلام کے احکام سے لیا گیا ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے دباؤ کے مقابلے میں ڈٹے رہنے اور پابندیوں کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرنے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے سنیچر کو ایک کارخانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم ملک میں عظیم کارنامے انجام دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ ہم کو پابندیوں اور دباؤ سے جھکا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صدر ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ ہم خود اعتمادی کے ساتھ اپنی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے پابندیوں کو ناکام بنائیں گے اور ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم اور ہمارے نوجوان ملک کا مستقبل سنوارنے، ملک کو جیسا ہے اس سے بہتر بنانے پر قادر ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے ایران پاکستان قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امن 25 انٹرنیشنل بحری مشق میں شرکت کا مقصد دونوں ممالک کی جانب سے سمندری حدود میں آپریشنل سطح کو بہتر بنانا اور مستقبل میں دو طرفہ مشقوں کا انعقاد ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی امن 25 انٹرنیشنل مشق میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کے ہمراہ کراچی میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس انٹرنیشنل ایونٹ میں ایران کی بھرپور اور نمایاں موجودگی پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے امید ظاہر کی کہ ایران پاکستان بحری افواج کے درمیان تعاون مستقبل میں دو طرفہ مشقوں کے انعقاد کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی پاکستانی بحریہ کے کمانڈر کی دعوت پر سنیچر کو کراچی پہنچے ہیں، جو امن انٹرنیشنل بحری مشق میں شرکت کریں گے۔ ایرانی بحریہ کی آپریشنل اور فلوٹنگ ٹیمیں بھی اس مشق میں شرکت کے لیے کراچی میں موجود ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما محمود مرداوی نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی قوم امریکی صدر ٹرمپ کے تسلط پسندانہ اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ منصوبوں کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوگی اور فلسطین کے خلاف ہر طرح کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما محمود مرداوی نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا سیاسی سفارتی عملی اقدامات اور فلسطینیوں کے قومی اتحاد کی تقویت نیز تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ محاذ تشکیل دے کر جواب دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح فلسطینیوں کی عوامی استقامت کی اہمیت اور نئے حالات پیدا کرنے کے لیے رچائی جانے والی سازش کے مقابلے میں استقامت اور اسی طرح سرزمین فلسطین میں فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل 5 ارب ملکوں اور فلسطینی اتھارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے حکومت امریکہ کے نام اپنے ایک مشترکہ مراسلے میں غزہ کے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس مشترکہ خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو علاقے کے عوام کی براہ راست مشارکت سے انجام پانی چاہیے اور فلسطینی شہری اپنے وطن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے اور انہیں دربدر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مکمل انخلاء وہاں کے فلسطینیوں کو اردن اور مصر منتقل کیے جانے کی بات کہی تھی۔ انہوں نے غزہ کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مصر اور اردن کو چاہیے کہ ان فلسطینیوں کو اپنے یہاں بسائیں۔ ٹرمپ نے عامرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے مصر اور اردن کے رہنماؤں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تعاون کریں۔ تاہم ٹرمپ کے اس منصوبے پر علاقے کے ملکوں نے اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے تحت دسیوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کے بعد رام اللہ منتقل کر دیا گیا، جہاں فلسطینی عوام نے ان کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ رہا کرائے جانے والے ایسے فلسطینیوں کو کہ جن کی رہائی سے قبل دیے جانے والے شکنجوں کی بنا پر صورتحال نامناسب بنی ہوئی ہے، ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ رہائی پانے والے کچھ قیدیوں کو غزہ منتقل کیا جانا تھا۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ دسیوں کی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے صرف 3 صہیونی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ جنوبی افریقہ نے غاصب اسرائیل کی حمایت کے تناظر میں امریکی صدر کے جارحانہ اقدامات اور فیصلوں کے باوجود فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے اظہار ہمدردی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپھوسا نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کا ملک فلسطینی عوام کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام دسیوں سال سے غیر قانونی قبضے کے سائے میں ناقابل بیان رنج و الم کو برداشت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی افریقہ نے نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی۔ دسمبر 2023 میں جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی ممالک نکاراگوا، کیوبا، آئرلینڈ، کولمبیا، لیبیا، میکسیکو، فلسطین، اسپین اور ترکی سمیت متعدد ممالک کی شکایت میں شامل ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں نسل کشی کے ارتکاب کے جرم میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے لیے واشنگٹن کی مالی امداد بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے اپنے حکم نامے میں جنوبی افریقہ کی حکومت پر اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ اپنے ملک، اپنے اتحادیوں، افریقی شراکت داروں اور اپنے قومی مفادات اور سلامتی کو خطرات سے دوچار کرنے کے جنوبی افریقہ کے اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتے۔ دہلی کی ریاستی اسمبلی کے نتائج سامنے آ گئے اور بی جے پی اپنے دیگر حریفوں کو شکست دیتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ دہلی سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق انتخابات میں دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامنے آنے والے نتائج کے مطابق بی جے پی جماعت 70 رکنی اسمبلی میں 47 نشستوں پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہی، جبکہ دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی کو صرف 23 نشستیں ہی مل پائیں۔ عام آدمی پارٹی کے چیف اروند کیجریوال بھی اپنے حلقے میں کامیاب نہ ہو سکے اور بی جے پی کے پرویش ورما نے انہیں 4000 ووٹوں سے شکست دی۔ تاہم وزیر اعلیٰ دہلی آتشی اپنے حلقے میں کامیاب ہو گئیں۔ انتخابات میں کانگریس کو کوئی بھی نشست نہیں ملی۔ اسمبلی انتخابات میں جماعت کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم مودی نے اپنے تہنیتی پیغام میں دہلی کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں اس کامیابی کو تاریخی بتایا اور ہم جہتی ترقی کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے یوم سیاہ کے اعلان کے بعد پولیس نے سیکورٹی سخت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اعلان پر سنیچر کو یوم سیاہ منایا گیا۔ اس حوالے سے مرکزی جلسہ سوابی میں ہوا، جبکہ قیادت کی جانب سے دیگر شہروں میں بھی احتجاج اور ریلیاں نکالنے کی ہدایت کی گئی، جس پر حکومتی ادارے حرکت میں آ گئے اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر دلیر مہار کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو پل چٹھا مخدوم رشید سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ احتجاجی ریلی کی قیادت کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے یوم سیاہ کے اعلان کے بعد پولیس نے سیکورٹی سخت کر دی۔ سری نگر ہائی وے پر 3 خصوصی ناکے قائم کیے گئے، جبکہ داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی گئی اور جڑواں شہروں سے سوابی جانے والے قافلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے غاصب سینی حکومت کو اربوں ڈالر کے اسلحے فروخت کیے جانے سے اتفاق کر لیا۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو 660 ملین ڈالر کے ہیفائر میزائل فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح امریکی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو 675 ملین ڈالر کے دیگر جنگی ساز و سامان کی فروخت پر بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیس کے رپورٹ کے مطابق اس سودے میں 18,000 بم بھی شامل ہیں، جن کی فراہمی 2025 میں شروع ہو جائے گی۔ عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی کے اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرنے پر مبنی امریکی صدر کے فیصلے پر اقوام متحدہ نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اس اقدام کو عالمی سطح پر قانون کی بالادستی کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیشن آفس نے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اہلکاروں پر پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا اور اسے فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام معاملات میں آزادانہ کام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ بیان میں یاد دہانی کرائی گئی کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو دنیا کے 2/3 ممالک کی حمایت حاصل اور اسے بین الاقوامی فوجداری انصاف کے نظام میں ایک بنیادی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ عدالت مقبوضہ فلسطین سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں سنگین جرائم کے لیے انصاف اور احتساب کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ بیان میں اسی طرح عدالت کے عہدیداروں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرفہ پابندیوں پر شدید افسوس کے اظہار کے ساتھ اس قسم کے اقدامات کی فوری روک تھام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل دنیا بھر کے 79 ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی منظوری کے حالیہ اقدام کو مسترد کہتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جس شخص کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے، تو پروردگار کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ اسے کہاں سے جہنم میں داخل کرے۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا کو تنہائی میں یاد کرے تو وہ ان لوگوں کے جیسا ہے جس نے خدا کا بہت ذکر کیا ہو۔ اپنے قلوب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتے ہیں۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 نبی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان والدرجی، رسول 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 وفي العهد وذمم وحميد السعي والشيم، أمين 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 أمين، یا رسول اللہ یا عمدتنا، یا امام الانبیاء الامنا، خاتم 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 خاتم، والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم،